السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
بھارتی کشمیر میں تشدد سے متاثر ہونے والوں کی طبی امداد کے لیے پاکستان کو اجازت دلوانے میں عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے. وزیراعظم نواز شریف کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جیلوں میں قید خواتین اور بچوں کو نامناسب حالات کا سامنا ہے. جیل نظام میں اصلاحات کی ضرورت پر زور. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیل کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
مشرقی افغانستان میں 2 مختلف بم دھماکوں میں 10 افراد ہلاک. شہری ہلاکتوں میں اضافہ تشویشناک ہے. مبصر کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو کے ماراکانا اسٹیڈیم میں کھیلوں کے سب سے بڑے مقابلوں 31ویں اولمپکس گیمز کا افتتاح ہو گیا ہے. ایک اندازے کے مطابق لگ بھگ 3 ارب لوگوں نے ٹیلی ویژن کے ذریعے اولمپکس کی افتتاحی تقریب دیکھی. اور عرب اور کرد جنگجوؤں کے ایک اتحاد نے مبینہ طور پر شام کے ایک اہم شمالی شہر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے. یہ شہر داعش کا ایک مضبوط گڑھ تھا. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. افغانستان کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ ملک کے مشرقی صوبے پاکتیا میں 2 الگ الگ دھماکوں میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے. ادھر متعدد رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اس سال افغانستان میں ایسے واقعات میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ پرتشدد واقعات میں زخمی ہونے والوں کو علاج کی سہولت فراہم کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اس ضمن میں بھارت پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے. ہفتے کو جاری پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ پرتشدد واقعات میں زخمی ہونے والوں کو علاج کی سہولت فراہم کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اس ضمن میں بھارت پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے. ہفتے کو جاری ایک بیان میں وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ بھارتی کشمیر میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران نے پاکستان کو مجبور کیا ہے کہ وہ متاثرین کے علاج و معالجے کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری انسانی و مادی وسائل فراہم کرے. انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالے کہ وہ چھرے والی بندوقوں سے متاثر ہونے والے ایسے کشمیریوں کے علاج کی پاکستان کو اجازت دے جو اپنی بینائی کھو چکے ہیں. وزیراعظم نے خارجہ امور کی وزارت کو بھی ہدایت کی کہ وہ دنیا بھر میں پاکستانی سفارتی مشنز کے ذریعے بھارت پر دباؤ بڑھانے کے لیے عالمی سطح پر سیاسی قیادت، انسانی حقوق کی تنظیموں اور سول سوسائٹی کو متحرک کرے. ایک روز قبل ہی پاکستانی مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے ایک خط کے ذریعے طبی امداد کی ایک بین الاقوامی موقر غیر سرکاری تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز سے درخواست کی تھی کہ وہ بھارتی کشمیر کے لوگوں کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کرے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ ماہ کے اوائل میں ایک علیحدگی پسند کمانڈر برہان وانی کی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد وہاں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور اس دوران سیکیورٹی فورسز سے ہونے والی پے در پے جھڑپوں میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 60 سے تجاوز کر چکی ہے. پاکستان اس معاملے پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری سے یہ مطالبہ کر چکا ہے کہ وہ صورتحال کا نوٹس لے. تاہم بھارت پاکستان کی تشویش کو مسترد کرتے ہوئے متنبع کر چکا ہے کہ پاکستان اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہے. کشمیر دونوں ملکوں کے درمیان متنازع ہے جس کا ایک حصہ پاکستان اور ایک بھارت کے زیر انتظام ہے. بھارتی کشمیر کی کشیدہ صورتحال کے باعث دونوں ہمسایہ اٹمی قوتوں کے پہلے سے کشیدہ تعلقات میں مزید تناؤ دیکھا جا رہا ہے اور اس کی تازہ ترین عکاسی رواں ہفتے اسلام آباد میں جنوبی ایشیا کے ممالک کی تنظیم سارک کے وزارت داخلہ سطح کے اجلاس میں ہوئی. اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والے بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے پاکستان کا نام لیے بغیر اپنے خطاب میں کہا تھا کہ دہشت گردوں کو ہیرو قرار دینے کا سلسلہ بند کیا جانا چاہیے، جبکہ پاکستانی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان کے بقول آزادی کی تحریک کو دہشت گردی تصور نہ کیا جائے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ابھی آپ سن رہے تھے ناصر محمود کی رپورٹ اسلام آباد سے، جو بتا رہے تھے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے پاکستان کو اجازت دلوائے کہ وہ بقول ان کے وادی کشمیر میں جاری انسانی بحران کے متاثرین کے لیے علاج معالجے کی سہولت کا انتظام کر سکے. یہ بات انہوں نے ہفتے کے روز وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہی. اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں اسلام آباد سے ناصر محمودی کی رپورٹ، جس کے مطابق ایک افغان عہدیدار نے بتایا ہے کہ ملک کے نیشر کی صوبے پاکتیا میں دو الگ الگ دھماکوں میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے. ادھر متعدد رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اس سال افغانستان میں ایسے واقعات میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد ریکارڈ سدا تک پہنچ گئی ہے. آئیے رپورٹ سنتے ہیں.
افغانستان میں رواں سال تشدد پر مبنی کارروائیوں کے دوران شہری ہلاکتوں میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے, اور اب تک کی سامنے آنے والی مختلف رپورٹس میں اس جانی نقصان کی ذمہ داری تنازع کے تمام فریقین پر عائد کی جا رہی ہے. تازہ ترین مہلک واقعات جمعے کو مشرقی افغان صوبے پکتیا میں پیش آئے, جہاں کم از کم 10 افراد جان کی بازی ہار گئے. حکام کے مطابق ضلع چمکنی میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد اس وقت موت کا شکار ہوئے جب ان کی گاڑی سڑک میں نصب ایک بم کی زد میں آ کر تباہ ہو گئی. اسی ضلع میں ایک ٹریکٹر بھی ایسے ہی واقعے میں نشانہ بنا اور 5 افراد ہلاک ہو گئے. طالبان عسکریت پسند دیسی ساختہ بم سڑک میں نصب کر کے سیکورٹی فورسز کے قافلوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں, لیکن اکثر واقعات میں عام شہری بھی ان کی زد میں آ جاتے ہیں. گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کے معاون مشن برائے افغانستان کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں 5,000 سے زائد شہری ہلاک و زخمی ہوئے, جو کہ سال کے اس عرصے میں ہونے والا ریکارڈ شہری جانی نقصان ہے. زیادہ تر شہری خودکش بم دھماکوں, بارودی سرنگوں کے دھماکوں, سیکورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپوں اور دیگر مسلح گروہوں کے تصادم کی زد میں آ کر مارے گئے. انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم افغانستان ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے سربراہ لال گل لال نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں موجودہ صورتحال کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ امن قائم نہ ہونے کا سب سے زیادہ نقصان عام شہریوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے.
لڑائی جو ہے وہ لڑائی کا بدبختی ہے, اور لوگ اس میں مارتا جا رہا ہے, زخمی ہونے ہوگا اور ڈسپلیس ہو جائے گا اور گھروں کا ویرانہ ہو جائے گا اور ایک لٹریچر سب ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے لڑائی ایک چیز ہے جو بہت برا ہے, اور لڑائی کا بھی ڈیولپمنٹ کی طرف کوئی نہیں لے جا سکتا ہے.
جنگ سے تباہ حال اس ملک کے جہاں لاکھوں لوگ دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں, وہیں ایک بڑی تعداد اندرون ملک بھی نقل مکانی کر چکی ہے. حالیہ مہینوں میں طالبان نے مختلف علاقوں پر اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا, اور ساتھ ہی شدت پسند گروپ داعش نے بھی اپنی کارروائیوں کو تیز کیا تھا. افغان فورسز بین الاقوامی افواج کی معاونت سے طالبان اور داعش کے خلاف بھرپور کارروائیاں بھی کر رہی ہیں. ہلاک و زخمی ہونے والوں کے علاوہ بے گھر ہونے والوں میں ایک بڑی تعداد بچوں کی بھی ہے. لال گل لال کہتے ہیں کہ نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کے بچوں کی تعلیم کا خرچ ان کے مستقبل کو تباہ کرنے کا باعث بن سکتا ہے, اور ان کے بقول مذاکرات کے ذریعے جتنا جلد امن بحال کیا جائے گا اتنا ہی افغانوں کے لیے بہتر ہوگا. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے ساحلی شہر کراچی میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے باعث شہر میں کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا اور ٹریفک کی آمد و رفت بری طرح متاثر ہوئی. کراچی شہر میں جمعے کو بارش کا سلسلہ شروع ہوا جو وقفے وقفے سے ہفتے کو بھی جاری رہا. اس دوران شہر میں دو مختلف علاقوں میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے دو افراد ہلاک ہو گئے. پاکستان کے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ آئندہ 24 گھنٹوں تک جاری رہ سکتا ہے. ادھر پاکستان کی جیلوں میں 3,500 سے زیادہ عورتیں اور بچے پاکستانی جیلوں میں انتہائی خراب حالت میں اپنی اپنی قید کے دن گزار رہے ہیں. یہ انکشاف ایک پینل کمیٹی کی میٹنگ میں کیا گیا جو جیلوں میں بند خواتین اور بچوں کے لیے حالات کو بہتر بنانے کے واسطے قائم کی گئی ہے. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل.
پاکستان کی مختلف جیلوں میں مناسب سہولتوں کی مبینہ عدم دستیابی کی وجہ سے وہاں قید خواتین اور بچوں کو نہایت خراب صورتحال کا سامنا ہے. یہ بات ملکی وفاقی محتسب کے دفتر کی طرف سے جیلوں کی صورتحال میں بہتری لانے کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے اجلاس کے دوران بتائی گئی. کمیٹی کو بتایا گیا کہ پاکستان کی مختلف جیلوں میں 3,000 سے زائد خواتین اور بچے قید ہیں. پاکستان کی ایک معروف وکیل اور انسانی حقوق کی سرگرم کارکن آسما جہانگیر کی سربراہی میں بننے والی کمیٹی پاکستان سپریم کورٹ کی ہدایت پر تشکیل دی گئی تھی. آسما جہانگیر نے اس بات پر زور دیا کہ جیلوں کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے جیلوں کے نظام میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے. انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور وکیل ضیاء عوان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگرچہ گزشتہ حکومت کے دور میں مختلف الزامات کے تحت جیلوں میں بند خواتین کی زیادہ تر مقدمات میں ضمانت پر رہائی کے لیے اقدامات کیے گئے تھے, تاہم ان کے بقول اس کے باوجود اب بھی جیلوں میں بند خواتین کو کئی طرح کے مسائل درپیش ہیں.
تو ڈپلوریبل کنڈیشن تو فنڈنگ کی وجہ سے بھی ہے اور اس پہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے, اور پھر یہ ہے کہ جو جیلوں کے وہ کام کرنے والے جو سپاہی اور جو سپرنٹینڈنٹ اور یہ سارے ان کے پاس سارے آؤٹ ڈیٹڈ کانسیپٹس ہیں, اور وہ مجبور ہیں کیونکہ پالیسیز چینج ہوں گی اور نیا جب جیل مینول بنے گا تبھی جا کے کوئی بہتر صورت نکل سکتی ہے.
تاہم انہوں نے کہا کہ اگر جیلوں کے لیے نئے قواعد و ضوابط اور پالیسی بنائی جاتی ہے تو ان کے بقول یقیناً بچوں اور خواتین قیدیوں کے معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی محتسب کے دفتر کی طرف سے بنائی گئی کمیٹی کو بتایا گیا کہ ملک کی مختلف جیلوں میں 1600 خواتین، 1500 نابالغ ملزم اور اپنی قیدی ماؤں کے ساتھ جیلوں میں بند بچوں کی تعداد تقریباً 425 ہے۔ آسما جہانگیر نے کہا کہ 1980 اور 1990 کی دہائی کے مقابلے میں خواتین قیدیوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے واقعات میں کمی آئی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ اب بھی ایسی شکایات سامنے آتی رہتی ہیں۔ رواں سال جون میں ایسی ہی شکایات منظر عام پر آنے کے بعد پاکستان کے عوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ کے اجلاس میں بھی اس معاملے پر بات ہوئی، اور کمیٹی کے ارکان کا کہنا تھا کہ خواتین قیدیوں کے لیے الگ جیلیں ہونی چاہیے، اور اگر یہ کسی طور ممکن نہیں تو کم از کم ان کے لیے الگ بیرکس بنائی جائیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو کے ماراکانا اسٹیڈیم میں کھیلوں کے سب سے بڑے مقابلوں 31ویں اولمپکس گیمز کا افتتاح ہو گیا۔ ایک اندازے کے مطابق لگ بھگ 3 ارب لوگوں نے ٹیلی ویژن کے ذریعے اولمپکس کی افتتاحی تقریب دیکھی۔ 200 سے زائد ملکوں کے ایتھلیٹس کے علاوہ پہلی مرتبہ پناہ گزینوں کی ایک ٹیم بھی برازیل میں ہونے والے کھیلوں کے ان مقابلوں میں حصہ لے گی۔ پناہ گزینوں کی ٹیم میں 10 ایتھلیٹس شامل ہیں، جن میں جنوبی سوڈان، ایتھیوپیا، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو اور شام کے کھلاڑی شامل ہیں۔ ان پناہ گزینوں کو ان ملکوں کی اولمپکس کمیٹیوں نے منتخب کیا ہے جہاں وہ مقیم ہیں۔ ان کھلاڑیوں میں 6 مرد اور 4 خواتین شامل ہیں۔ برازیل کے عبوری صدر مچل تمار نے اولمپکس کی افتتاحی تقریب کی صدارت کی۔ ملک کی صدر ڈیلما روسیف کو ایک مقدمے کا سامنا ہے جس کی وجہ سے وہ منصب صدارت سے معطل ہیں، تاہم انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں لکھا کہ اس پارٹی میں شامل نہ ہونے پر وہ افسردہ ہیں۔ درجنوں دیگر ملکوں کے سربراہان یا اعلی عہدیداروں نے بھی ریو اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ اولمپکس مقابلوں میں پہلی مرتبہ پاکستان کی ہاکی ٹیم کوالیفائی نہیں کر سکی۔ واضح رہے کہ پاکستانی ہاکی ٹیم اولمپکس چیمپئن رہی ہے۔ اس سال پاکستان کا صرف 7 رکنی دستہ اولمپک مقابلوں میں شریک ہے، جن میں 2 تیراک، 2 نشانہ باز اور 2 ایتھلیٹ جبکہ جوڈو کا 1 کھلاڑی شامل ہے۔ اولمپک مقابلوں میں شرکت کرنے والا امریکی دستہ 554 ایتھلیٹس پر مشتمل ہے، اور یہ کسی بھی ملک کا 1 کھلاڑیوں کا سب سے بڑا دستہ ہے۔ رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں 5000 رضاکار اور 300 رقاص شریک رہے۔ موسیقی اور رضاکاروں کی پرفارمنس سے نہ صرف اسٹیڈیم میں موجود تمام افراد بلکہ ٹیلی ویژن پر تقریب دیکھنے والے بھی لطف اندوز ہوئے۔ ریو اولمپکس کے دوران حفاظت کے لیے 85,000 سیکیورٹی اہلکار تعینات رہیں گے۔ افتتاحی تقریب کے آغاز سے پہلے برازیل میں احتجاجی مظاہرہ بھی ہوا، جسے پولیس اہلکاروں نے منتشر کر دیا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں گرمائی اولمپک کھیلوں کے آغاز پر امریکی ٹیم کے لیے بہترین خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر نے کہا کہ امریکی ٹیم دنیا کو یاد کراتی ہے کہ امریکہ تارکین وطن کی قوم کے طور پر ایک مثال پیش کرتا ہے، جو تنوع کو قبول کرتے ہوئے اپنے قومی فخر میں اتحاد کے ساتھ خود کو تقویت دیتا ہے۔ صدر اوباما نے امریکہ کے اولمپک اور پیرا اولمپک کھلاڑیوں کو امریکہ کی بہترین نمائندگی کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ صدر نے کہا کہ ہمارے اولمپئنز ہمیں ہمارے امکانات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں سے ہیں، آپ عزم اور نظم و ضبط کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف اولمپکس کی ہی نہیں، امریکہ کی بھی روح ہے۔ عرب اور کرد جنگجوؤں کے ایک اتحاد نے مبینہ طور پر شام کے ایک اہم شمالی شہر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہ شہر داعش کا ایک مضبوط گڑھ تھا۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا ہے کہ شام کی ڈیموکریٹک فورسز ایس ٹی ایف، جن میں عرب اور کرد جنگجو شامل ہیں، اور ان افواج نے ہفتے کے روز منبیج شہر پر قبضہ کر لیا، اور اب شہر میں باقی ماندہ جہادیوں کی تلاش ہو رہی ہے۔ امریکہ کی خصوصی افواج کی طرف سے فضائی حملوں کی مدد کے ساتھ ایس ٹی ایف نے 2 ماہ پہلے منبیج شہر کو داعش سے واگزار کرانے کی کوشش شروع کی تھی، اور اس کا مقصد شام اور ترکی سرحد پر داعش کے عسکریت پسندوں کے اس قبضے کو ختم کرانا تھا۔ شام میں مقیم ایک کرد ایکٹیوسٹ مصطفیٰ بالی نے ایسوسیٹڈ پریس کو ہفتے کے روز بتایا کہ اب یہ محض کچھ ہی وقت کی بات ہے کہ جنگجو شہر کا کنٹرول مکمل طور پر سنبھال لیں گے۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران شامی مہاجرین کی آمد میں سست روی کے بعد ستمبر کے آخر تک 10,000 شامیوں کو خوش آمدید کرنے کا اوباما انتظامیہ کا ہدف پروگرام کے مطابق آگے بڑھا ہے۔ محکمہ خارجہ کے مہاجرین کی آباد کاری سے متعلق مرکز کے ڈیٹا کے مطابق تشدد اور مظالم کے باعث اپنے آبائی ملک چھوڑ کر 1 اکتوبر 2015 سے اس سال 4 اگست تک شامی مہاجرین کی تعداد 48,004 ہو گئی، جن میں سے نصف آبادی 14 برس سے کم عمر نوجوانوں کی ہے۔ فروری میں امریکی محکمہ خارجہ نے اردن کے شہر عمان میں مہاجرین کی دوبارہ آباد کاری کا مرکز قائم کر دیا تھا۔ ضوابط کے مطابق کاغذی کام، انٹرویو، طبی اور سیکیورٹی کی جانچ کے مرحلے میں 18 سے 24 ماہ لگتے ہیں۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ سینٹر پروسیسنگ ٹائم کم کر کے 3 ماہ کر دے گا۔ دوبارہ آباد کاری کے حوالے سے امریکہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جہاں گزشتہ اکتوبر سے 60,921 مہاجرین آ کر آباد ہوئے۔ امریکہ کئی برسوں سے خفیہ طور پر کام کرنے کے بعد کچھ ایسے نیٹ ورکس کے بارے میں پردہ اٹھا رہا ہے جو معلوم ہوتا ہے ایسے افراد کو مربوط کیے ہوئے ہیں جو مستقبل میں دہشت گرد بن سکتے ہیں۔ ان میں سے متعدد ایک دوسرے کی اعانت کرتے ہیں جبکہ متعدد افراد تنے تنہا کوئی کارروائی کرنے کی تیاریوں میں ہیں۔ تشویش میں اضافہ اس وقت ہوا جب معلوم ہوا کہ رابطوں اور اعانت کے یہ پیچیدہ سلسلے برسوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار نے شناخت نہ دینے کے وعدے پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ واضح ہے کہ آئیسل سے قبل موجودہ گروپ دہشت گرد گروپ داعش کے لیے ایک متبادل نام استعمال کرتے آئے۔ صدر براک اوباما نے پینٹاگون میں قومی سلامتی کے عہدیداروں سے ایک ملاقات کے بعد کہا کہ اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ یہاں امریکہ میں بعض نیٹ ورکس کو فعال کیا جا سکتا ہے اور ان کو تباہ کرنے کے لیے بہتر طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی فوج نے انسداد دہشت گردی کی ایک کارروائی میں شدت پسند تنظیم القاعدہ کے 3 کارکنوں کو ہلاک کرنے کا بتایا۔ تاہم امریکہ کی سینٹرل کمان نے یہ نہیں بتایا کہ کارروائی کس طرح کی گئی اور نہ ہی اس حملے میں مارے جانے والوں کی شناخت دی گئی۔ جمعے کو جاری ہونے والے ایک بیان میں سینٹرل کمان نے کہا کہ یہ کارروائی وسطی یمن کے شبوہ صوبے میں القاعدہ جزیرہ نما عرب کے شدت پسندوں کے خلاف کی گئی۔ امریکی فوج قبل ازاں یمن میں عسکریت پسندوں کے خلاف کئی ڈرون حملے کر چکی ہے۔ امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کھلے بندوں یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر حملہ ہوا تو کیا نیٹو اپنے اتحادیوں کا از خود دفاع کرے گا۔ یہ سوال واشنگٹن میں تشویش کا باعث ہے۔ خارجہ پالیسی کے ماہرین کہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا تو یہ یورپ کو کمزور کر دے گا اور امریکہ کا اثر و نفوذ کم ہو جائے گا۔ وائس آف امریکہ کی یعنی وائر جیفس کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منظر۔
امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اخبار نیو یارک ٹائمز کو بتایا ہے کہ اگر وہ منتخب ہو گئے تو وہ اس بارے میں شرائط عائد کر دیں گے کہ امریکہ نیٹو کے کسی رکن ملک پر حملے کے جواب میں کیا کرے۔ ان کی اس بات سے اس اتحاد کے مستقبل کے بارے میں تشویش پیدا ہو گئی ہے، حتیٰ کہ یورپ میں اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر بھی۔ ٹرمپ کہتے ہیں وہ پہلے دیکھیں گے کہ آیا دیگر ممالک نیٹو کے لیے اپنی مالی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں یا نہیں۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن میں خارجہ پالیسی سینٹر کے ڈائریکٹر لیوک کافی کہتے ہیں امریکہ کا آئندہ صدر جو بھی ہو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ نیٹو ایک باقاعدہ تحریری اور طے شدہ اتحاد ہے۔ یا تو آپ نیٹو میں موجود ہیں اور یا نہیں ہیں۔ اگر آپ نیٹو میں موجود ہیں تو آپ کو خود بخود سیکیورٹی کی ضمانت مل جاتی ہے۔ یہ اتحاد اسی طرح کام کرتا ہے۔ یہی وہ انداز ہے جس انداز سے یہ اتحاد سر جنگ کے ابتدائی دنوں میں وجود میں آنے کے بعد سے کام کر رہا ہے، اور اس انداز سے انحراف اتحاد کے لیے خطرناک ہوگا اور روس کو ایک غلط پیغام دے گا۔ یہ الفاظ تھے ہیریٹیج فاؤنڈیشن میں خارجہ پالیسی سینٹر کے ڈائریکٹر لیوک کوفی کے۔ بنیادی طور پر نیٹو معاہدہ اجتماعی دفاع کا مطالبہ کرتا ہے، مگر اس کا فیصلہ ہر رکن ملک پر چھوڑا جاتا ہے کہ وہ جو ضروری سمجھے رد عمل ظاہر کرے۔ بحر اوکینوس کے ممالک کے درمیان تعلقات کے لیے اٹلانٹک کونسل کے ماہر جیفری گیڈوین اس تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ ٹرمپ کے تازہ ترین بیانات علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ میرا خیال ہے اس سے یورپ کمزور ہوگا، میرا خیال ہے اس سے امریکہ کا اثر و رسوخ کم ہوگا، اور میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی مدد ملے گی یا یہ کسی طور تعمیری ہوگا۔ دونوں ماہرین نے کہا کہ برسلز میں قائم نیٹو اتحاد سے یورپ کو جو سلامتی اور استحکام ملا ہے اس کا بڑا فائدہ امریکہ کو بھی ہوا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی رائے دہندگان کے رواں ہفتے ہونے والے جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اپنی حریف ڈیموکریٹک ہلری کلنٹن سے ایک واضح فرق کے ساتھ پیچھے ہیں۔ میکلاچی میئرسٹ پول کے تازہ ترین جائزے کے مطابق ہلری کلنٹن 48% اور ٹرمپ 33% پسندیدگی کی شرح پر ہیں۔ گزشتہ ماہ کیے گئے سروے میں یہ فرق 42% اور 39% تھا۔ فرانس کے شمالی شہر میں ایک بار میں آتش زدگی سے کم از کم 13 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق نامنڈی کے علاقے روئین میں جمعے کو دیر گئے ایک بار میں سالگرہ کی تقریب ہو رہی تھی جہاں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ مرنے والوں میں 18 سے 25 سال تک کی عمر کے نوجوان بتایا جاتے ہیں جو سالگرہ کی تقریب میں شریک تھے۔ تاحال آتش زدگی کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکیں۔ جاپان میں دوسری جنگ عظیم کے دوران ہیروشیما پر امریکی جوہری بم حملے کی ہفتے کے روز 71ویں برسی منائی جا رہی ہے. جس جگہ بم گرا تھا وہاں پیس پارک بنایا گیا ہے, جہاں منعقدہ ایک تقریب میں لگ بھگ 50,000 افراد شریک ہوئے. ہیروشیما کے میئر کازومی ماتسوئی نے عالمی رہنماؤں سے مطالبہ کیا کہ وہ بھی اس جگہ کا دورہ کریں, جیسا کہ امریکی صدر باراک اوباما نے مئی میں کیا تھا. برازیل پولیس نے ایک ایرانی شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس پر شبہ ہے کہ وہ برازیل کے جنوبی حصے میں واقع شہر چوئی میں دہشت گردی سے منسلک تھا. وفاقی پولیس اور برازیل کی انٹیلیجنس ایجنسی پوریا پیخانی کی نگرانی 15 جولائی سے کر رہی تھی. نائجیریا میں ایسے دو افراد کی جانب سے متحارب بیانات دیکھنے میں آئے ہیں جو دونوں انتہا پسند گروپ بوکو حرام کا لیڈر ہونے کے دعوے دار ہیں. قیادت کے لیے بظاہر ہونے والی کشمکش نے اس بارے میں تشویش پیدا کر دی ہے کہ نظریاتی تقسیم شمال مشرقی نائجیریا اور جیل چاٹ کے خطے میں تشدد میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل.
اپنے ہفتہ وار آن لائن اشاعت میں داعش شدت پسند گروپ نے ابو موساب البرناوی کو بوکو حرام کا گورنر نامزد کیا ہے. اس آرٹیکل میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کی گئی, لیکن اشارہ دیا گیا ہے کہ البرناوی نے ابو بکر شیخو کی جگہ لے لی ہے جو 2009 سے گروپ کی قیادت کر رہا تھا. مقامی نیوز سروس سہارا رپورٹرز کے مطابق البرناوی نے ایک آڈیو بیان بھی جاری کیا ہے جس میں شیخو پر تنقید کی گئی ہے. ایک شخص جو شیخو ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ایک 10 منٹ طویل آڈیو بیان میں اس اقدام کا جواب دیتا ہے. یہ یوٹیوب پر شائع ہوا جو کچھ دیر کے بعد ہٹا دیا گیا. بیان میں شیخو نے بوکو حرام پر اپنی اتھارٹی کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ البرناوی جو طویل عرصے سے اس گروپ کا رکن ہے تنازع کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے. خالد علیو نائجیریا میں اسلامک تنظیموں کی ایک انجمن سے وابستہ ہیں جس کا نام جماعت النصر الاسلام ہے. یقیناً وہ بہت گھبرایا ہوا ہے. یہ ایک نشانی ہے جو شیخوں کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے. میرے خیال میں یہ ساری داستان کے اہتمام کی نشانی ہے. یہ ناکامی کی نشانی بھی ہے. یہ اقتدار کو کھونے اور بغاوت کو کنٹرول کرنے کی نشانی ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس گروپ میں دراڑ پڑ رہی ہے. پروفیسر مختار بنزا ایک تاریخ دان ہیں جو بوکو حرام کا تفصیلی جائزہ لیتے رہے ہیں. بہت شروع سے جب بوکو حرام نے آئی ایس سے وفاداری کا عہد کیا تھا دونوں پہچان بنانے کے لیے کوشاں تھے. وہ زیادہ سے زیادہ حامی چاہتے تھے. تاہم داعش کی جانب سے بوکو حرام کی قیادت میں رد و بدل کی کوشش اس بات کا اشارہ ہے کہ ان کے حربی تعلقات مزید گہرے ہو سکتے ہیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ترکی میں 15 جولائی کے ناکام انقلاب کے نتیجے میں ہونے والی پکڑ دھکڑ جاری ہے جس میں لگ بھگ 20,000 لوگوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے اور مزید گرفتاریوں پر کام ہو رہا ہے. ان خدشات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ اس پکڑ دھکڑ کا دائرہ حکومت پر تنقید کرنے والے مخالفین تک پھیل رہا ہے, خاص طور پر ان تک جن کا تعلق میڈیا سے ہے. استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
ناکام انقلاب کے بعد سے 29 صحافیوں کو جیل میں ڈالا جا چکا ہے, جبکہ صحافت کے شعبے سے منسلک مزید درجنوں افراد کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کیے جا چکے ہیں. ایک صحافی جعفر سلگن, جو پکڑ دھکڑ کی جاری کاروائیوں کے دوران میڈیا کے بند کیے جانے والے 100 سے زیادہ چینلز میں سے ایک میں کام کرتے تھے, یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی طرح کے لوگوں کو کیوں ہدف بنایا جا رہا ہے.
ترکیہ بیوک ملت میجسی بناسرہ بومبالیجک قدر گزدری کرارمش بیر تاکم جنتاجلار.
وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناکام انقلاب کے منصوبہ ساز تھے جو ترک پارلیمنٹ کو بم سے اڑانے کے جنون میں گرفتار تھے اور جنہوں نے اقتدار پر قبضے کی کوشش کی تھی, لیکن اس سے مجھ یعنی جعفر سلگن اور میری طرح کے درجنوں دوسرے صحافیوں کا کیا تعلق اور کیا لینا دینا ہے. مسٹر اردوان زور دے کر کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہدف بنایا جا رہا ہے ان سب کا تعلق امریکہ میں مقیم ترک عالم دین فتح اللہ گولن سے ہے, جن پر ترک حکمران اپنی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کے لیے اپنے پیروکاروں کا ایک خفیہ نیٹورک استعمال کرنے کا الزام عائد کرتے ہیں. ترک حکام یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ فتح اللہ گولن نے اپنے قومی اور مقامی میڈیا چینلز کو ناکام فوجی انقلاب کی معاونت کے لیے استعمال کیا تھا. گولن ناکام فوجی بغاوت میں اپنے ملوث ہونے کے تمام الزامات کی تردید کرتے ہیں اور اب پکڑ دھکڑ کے محرکات کے بارے میں سوالات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ صحافیوں کے تحفظ سے متعلق نیو یارک میں قائم گروپ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی عہدیدار نینا اونین نووا کا کہنا ہے کہ گرفتاریاں، خصوصی طور پر میڈیا میں ہونے والی گرفتاریاں، پریشان کن نتائج کا باعث بن رہی ہیں۔
It goes far beyond what is necessary to preserve the security of the state. It seems like Mr. Erdogan and the AKP government...
وہ کہتی ہیں کہ ان گرفتاریوں کا دائرہ اس سے کہیں آگے تک جاتا ہے جو ریاست کی سیکیورٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے گویا مسٹر اردوان اور ان کی جماعت اے کے پی کی حکومت اس ناکام فوجی انقلاب کو میڈیا، ریاست اور ملک کی مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے اس طرح کے الزامات کی سختی سے تردید کی گئی ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ میڈیا کے عملے کے ان ارکان اور صحافیوں کو ہدف بنایا گیا ہے جن کا تعلق گولنڈ سے تھا۔ ترکی کے مغربی اتحادی بھی اس پکڑ دھکڑ، خاص طور پر میڈیا میں ہونے والی پکڑ دھکڑ پر اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اردوان نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے نقادوں پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ بغاوت کے منصوبہ سازوں کی طرفداری کر رہے ہیں۔ مسٹر اردوان کے خارجہ تعلقات کی سربراہ عائشہ سوزن اوسلوائر اس صورتحال کا موازنہ امریکہ میں 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کے بعد کے عرصے سے کرتے ہوئے ان گرفتاریوں اور حراستوں کا دفاع کرتی ہیں۔
After 9/11, I ask you, in Guantanamo, were the people suspects or they were prison in Guantanamo?
وہ کہتی ہیں میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ 9/11 کے بعد گوانٹانامو بے میں کیا مشتبہ لوگ تھے یا کیا وہ عدالتی کاروائی کے بعد گوانٹانامو میں قید تھے؟ وہ مشتبہ افراد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ترکی میں یہ پیش بندیاں کی جا رہی ہیں۔ صدر اردوان نے خود کو ہنگامی اختیارات تفویض کر کے مضبوط کر لیا ہے اور اب وہ حکمناموں کے ذریعے حکومت کر سکتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں تجزیہ کار کہتے ہیں کہ تشویشناک ہے۔ کیا یہ پکڑ دھکڑ تمام نقادوں کے خلاف پکڑ دھکڑ کی ایک مہم میں تبدیل ہو جائے گی؟ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خودکار مشینوں اور کمپیوٹروں کی بڑھتی ہوئی ترقی کی وجہ سے امریکہ میں انسانوں کی جگہ روبوٹ ٹرک ڈرائیورز ہوں گے۔ دو ماہرین کے مطابق ٹرک چلانے والے روبوٹ آنے والے ہیں، لیکن ان کو مکمل طور پر رائج کرنے کے لیے ابھی کچھ سال درکار ہے۔ وی او اے کے نامہ نگار جمی رینڈل کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں گلروخ۔ کانوں میں کام کرنے والے خودکار ٹرک کمپیوٹرائز ہے، کانوں میں ٹریفک کم ہوتی ہے، لہٰذا اس میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ اپنا رستہ محفوظ طریقے سے طے کر سکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر سڑک زیادہ چوڑی ہو تو پھر بغیر ڈرائیور کے چلنے والے ان ٹرکوں کے لیے خاصے مسائل ہوں گے۔ اس وقت کمپیوٹر انسانوں کو گاڑی چلانے میں اور نیویگیشن میں مدد کر رہا ہے، اور بعض ماہرین کے مطابق ایک دن یہ روبوٹ کے ذریعے ٹرک چلانا واحد طریقہ ہوگا، کیونکہ یہ انسانی ڈرائیوروں سے زیادہ سستا پڑے گا۔ لیکن امریکہ کے ٹرکوں کے انجینئرز کے ایسوسی ایشن کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ ٹٹ، جو کہ امریکن ٹرکنگ ایسوسی ایشن کے سربراہ ہے، ان کا کہنا ہے
With the technology that's there, we can do that. We can take the driver out of the vehicle. We aren't going to do that for a long time.
اس ٹیکنالوجی کے ساتھ جو یہاں ہے، ہم گاڑی کو تو بغیر ڈرائیور کے چلا سکتے ہیں، لیکن ہم یہ زیادہ وقت کے لیے نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے ماہرین ان روبوٹ ڈرائیورز کو زیادہ تر غیر متبادلہ ماحول میں ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ان میں امریکہ کے ایسے علاقے بھی شامل ہیں جہاں بڑے بڑے پہاڑ بھی ہیں اور زیادہ ٹریفک بھی۔ نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن کے سابق سربراہ چین لیو کا کہنا ہے کہ بہت جلد خودکار گاڑیاں بھی اس کے ذریعے آ جائے گی۔ ہم اب ایک سیلف ڈرائیونگ کار سے اتنے دور نہیں۔ آٹو اور کمپیوٹر کمپنیاں، جن میں فورڈ بھی شامل ہے، کئی روبوٹ سسٹم پر کام کر رہے ہیں جو کہ گاڑی اور ٹرکوں کے لیے ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ خودکار مشینوں کے ذریعے لوگوں کا انحصار رپورٹ پر ہوگا، لیکن شاید یہ ایک اچھی خبر بھی ہے کیونکہ 95% لوگوں سے حادثات ہوتے ہیں۔ نوٹری کے پروفیسر ٹم کا اسکائپ پر کہنا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ ریبوٹ ڈرائیورز 10,000 تک لوگوں کی جانیں بچا سکے گا۔
Ends with, you know, an order of magnitude decrease in the number of accidents, the number of fatalities, the number of injuries.
باس ٹرک جو لوگ چلاتے ہیں، کوئی شک نہیں کہ کمپیوٹر بہت جلد اس کو چلائیں گے۔ بیری جس نے 25 سال تک گاڑیاں چلائی، ان کا کہنا ہے کہ بہت کچھ کام ابھی اس میں باقی ہے ان کی بنیاد پر اور ریبوٹ کو مکمل طور پر رائج کرنے میں۔
Probably, yeah. 20-30 years down the road.
امریکہ میں بہت سے لوگ معاشی اعتبار سے ٹرک کے شعبے سے وابستہ ہے، لہٰذا وہ ڈرائیورز، صارفین اور کمپنیاں اس کی ترقی کو زیادہ قریب اور غور سے جائزہ لے رہی ہے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو اجازت دلوائے کہ وہ بقول ان کے وادی کشمیر میں جاری انسانی بحران کے متاثرین کے لیے علاج معالجے کی سہولت کا انتظام کر سکے۔ یہ بات انہوں نے ہفتے کے روز وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہی ہے۔ کراچی میں جمعے اور ہفتے کے روز کی شدید بارشوں کے سبب آنے والی تباہی نے شہریوں کو مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سڑکیں تالابوں کا نقشہ پیش کر رہی ہیں، جگہ جگہ ٹریفک جام ہے اور شہر کے بہت سے علاقوں میں بجلی غائب ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ کراچی سے شہزاد حسین۔
کراچی میں جمعے اور ہفتے کو ہونے والی بارش سے 10 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ جگہ جگہ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک جام اور مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر رہی۔ محکمہ موسمیات کراچی کے قائم مقام سربراہ اور کلائمیٹ ڈیٹا پروسیسنگ سینٹر کے ڈائریکٹر عبد الرشید نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جیسے کہ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی تھی، سندھ کے مختلف حصوں میں اچھی بارش ہوئی ہے۔
سرپن کا ریجن جو ہمارا بیسیکلی ڈیزرٹ ہے، وہاں پر بہت ضرورت تھی بارش کی، وہاں اچھی بارش ہوئی ان 3-4-5 تاریخوں میں۔ اس کے بعد سسٹم میں حیدرآباد میں بھی اچھی بارش تھی، ٹھٹے میں، بدین میں اچھی بارش ہوئی، اور یہ سلسلہ اب کراچی میں کل سے شروع ہوا ہے۔ جمعے کے بعد شام سے کلاؤڈ اچھے آ گئے تھے، پھر آج صبح 6 تاریخ کی صبح کو میں نے نوٹ کیا کہ اچھے شاور، صبح کے صبح 7 بجے قریب بہت اچھے شاور ہوئے، اور ابھی بھی ہماری فورکاسٹ یہ ہے کہ یہ آج رات گئے تک تیز بارش کا امکان ہے پورے سندھ میں، بشمول کراچی وقفے آفس سے کہیں کہیں ہوتی رہے گی، اور پھر کل سے یہ سسٹم جو ہے ویک پڑنا شروع ہو جائے گا۔ کل بھی بارش ہوگی کراچی میں بھی اور سندھ میں بھی، مگر جو طاقت اس میں انٹینسٹی آج ہے 6 تاریخ کو وہ نہیں ہوگی۔
جمعے اور ہفتے کو کراچی میں بارش کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے فلاحی ادارے ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس میں معلومات کے مرکز سے عمران نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
مختلف جگہوں پہ پانی کھڑا رہتا ہے، تار ٹوٹتے ہیں تو جس کی وجہ سے تار پانی میں گرتے ہیں، پانی میں کرنٹ آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دروازہ دکان کا شٹر کھولتے ہیں تو اس میں شٹر میں کرنٹ ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کی لائٹ چلی جاتی ہے تو وہ کنڈا لگانے کے چکر میں رہتے ہیں تو اس سے ہلاکت ہو جاتی ہے۔ یہ مختلف علاقوں میں واقعات ہوئے ہیں، جن علاقوں میں گلشن معمار بھی شامل ہے، حسین آباد ہے، لیاری نیا آباد ہے، گلستان جوہر ہے، اورنگی نمبر 4 ہے، نیو کراچی ہے۔ اس کے علاوہ اورنگی ٹاؤن میں 2-3 ہلاکتیں ہوئی ہیں، ڈیفینس میں ہے، چھت سے گر کے بچہ ہلاک ہوا ہے، بلدیا میں جو ہے وہ دیوار گرنے سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے۔ مختلف علاقے ہیں آل اوور کراچی ہے، 3 جو ہے وہ دیوار چھت وغیرہ گرنے سے ہوئے ہیں، 8 کے قریب جو ہے وہ کرنٹ لگنے سے ہوئے ہیں۔
جمعے اور ہفتے کو بارش اور نکاسی آب کے ناقص نظام کی وجہ سے شہر میں جگہ جگہ سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے جگہ جگہ ٹریفک جام ہو گیا اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر ہوتی رہی اور لوگ بجلی نہ ہونے کی شکایت کرتے رہے۔ مزید یہ کہ شہر میں پانی کی فراہمی بھی متاثر رہی۔ مقامی میڈیا کے مطابق کراچی کو بجلی فراہم کرنے والے ادارے کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی نہ ہونے کی شکایات دور کی جا چکی ہیں اور کچھ مقامات پر کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ ہفتے کو شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی ہدایات دیتے رہے، جبکہ وزیر بلدیات سندھ جام خان شورو نے متعلقہ اداروں کے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں۔ وزیر بلدیات نے تمام وسائل استعمال کرتے ہوئے پانی کی نکاسی کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کی جیلوں میں 3500 سے زیادہ عورتیں اور بچے انتہائی خراب حالت میں اپنی اپنی قید کے دن گزارے ہیں۔ یہ انکشاف ایک پینل کمیٹی کی میٹنگ میں کیا گیا جو جیلوں میں بند خواتین اور بچوں کے حالات کو بہتر بنانے کے واسطے قائم کی گئی ہے۔ پاکستانی حکام نے ایک ایسے امریکی شہری کو اسلام آباد میں گرفتار کر لیا ہے جسے 5 سال پہلے ملک سے نکال دیا گیا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
پاکستان میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے 5 سال قبل ملک بدر کیے گئے امریکی شہری کو دوبارہ پاکستان آنے پر گرفتار کر لیا ہے۔ میتھیو بریٹ نامی یہ شخص ہفتے کو الگ صبح اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر اترا اور ضروری امیگریشن کاروائی کے بعد ایک گیسٹ ہاؤس منتقل ہو گیا، لیکن اس انکشاف کے بعد کہ اس امریکی شہری کا نام ملک میں داخل نہ ہونے دینے والوں کی فہرست میں شامل ہے، وفاقی تحقیقاتی ادارے نے کاروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے تاحال اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے اور اس سلسلے میں رابطے کی کوششیں بھی بارآور ثابت نہیں ہو سکی ہیں۔ میتھیو کو 2011 میں بعض مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں ویزا منسوخ کر کے ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اس شہری کو دوبارہ پاکستان داخل ہونے کی اجازت دینے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیتے ہوئے حکام سے رپورٹ طلب کی ہے۔ ہفتے کو وزارت داخلہ سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق امیگریشن ڈیسک پر موجود ایف آئی اے کے 2 اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ دیگر متعلقہ حکام کو معطل کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ چودھری نثار کا کہنا تھا کہ اس بات کا پتہ لگایا جائے کہ بلیک لسٹ میں موجود امریکی شہری کو محض غفلت کی وجہ سے داخلے کی اجازت دی گئی یا اس کے پیچھے کوئی اور محرکات تھے۔ اس شہری کو ہیوسٹن میں پاکستانی قونصل خانے سے ویزا جاری کیا گیا تھا۔ وزارت داخلہ نے اس ضمن میں وہاں ویزا افسران سے بھی جواب طلبی کا کہا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں رواں سال تشدد پر مبنی کارروائیوں کے دوران شہری علاقوں میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا اور اب تک کی سامنے آنے والی مختلف رپورٹوں میں اس جانی نقصان کی ذمہ داری تنازع کے تمام فریقوں پر عائد کی جا رہی ہے۔ تازہ ترین مہلک واقعات جمعے کو مشرقی افغان صوبے پکتیا میں پیش آئے، جہاں کم از کم 10 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ طالبان عسکریت پسند دیسی ساختہ بم سڑک پر نصب کر کے سیکورٹی فورسز کے قافلوں کو نشانہ بناتے آئے ہیں، لیکن اکثر واقعات میں عام شہری بھی ان کی زد میں آ جاتے ہیں۔ گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کے معاون مشن برائے افغانستان کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ رواں سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران 5000 سے زائد شہری ہلاک اور زخمی ہوئے، جو کہ سال کے اس عرصے میں ہونے والا ریکارڈ شہری جانی نقصان ہے۔ انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم افغانستان ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے سربراہ لال گول لال نے ہفتے کے روز وائس آف امریکہ سے گفتگو میں موجودہ صورتحال کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ امن قائم نہ ہونے کا سبب سب سے زیادہ نقصان عام شہریوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو کے ماراکانا اسٹیڈیم میں کھیلوں کے سب سے بڑے مقابلوں 31ویں اولمپکس گیمز کا افتتاح ہو گیا۔ ایک اندازے کے مطابق لگ بھگ 3 ارب لوگوں نے ٹیلی ویژن کے ذریعے اولمپکس کی افتتاحی تقریب دیکھی۔ 200 سے زیادہ ملکوں کے ایتھلیٹس کے علاوہ پہلی مرتبہ پناہ گزینوں کی ایک ٹیم بھی برازیل میں ہونے والے کھیلوں کے ان مقابلوں میں حصہ لے رہی ہے۔ پناہ گزینوں کی ٹیم میں 10 کھلاڑی شامل ہیں، جن میں جنوبی سوڈان، ایتھیوپیا، جمہوریہ کانگو اور شام کے کھلاڑی ہیں۔ ان پناہ گزینوں کو ان ملکوں کی اولمپکس کمیٹیوں نے منتخب کیا ہے جہاں وہ مقیم ہیں۔ ان کھلاڑیوں میں 6 مرد اور 4 عورتیں شامل ہیں۔ دیگر ملکوں کے سربراہان یا اعلی عہدیداروں نے بھی ریو اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی، جبکہ برازیل کے عبوری صدر میچل تمر نے اولمپکس کی افتتاحی تقریب کی صدارت کی۔ اولمپکس مقابلوں میں پہلی مرتبہ پاکستان کی ہاکی ٹیم کوالیفائی نہیں کر سکی۔ واضح رہے کہ پاکستانی ہاکی ٹیم اولمپک چیمپئن رہی ہے۔ اس سال پاکستان کا صرف 7 رکنی دستہ اولمپک مقابلوں میں شریک ہے، جن میں 2 تیراک، 2 نشانہ باز، 2 ایتھلیٹ جبکہ جوڈو کا 1 کھلاڑی شامل ہے۔ اولمپک مقابلوں میں شریک کرنے والا امریکی دستہ 554 ایتھلیٹس پر مشتمل ہے اور یہ کسی بھی ایک ملک کے کھلاڑیوں کا سب سے بڑا دستہ ہے۔ روس کے 271 ایتھلیٹس کو شرکت کی اجازت دی گئی ہے۔ رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں 5000 رضاکار اور 300 رقاص شریک رہے۔ ریو اولمپکس کے دوران حفاظت کے لیے 85000 سیکورٹی اہلکار تعینات رہیں گے۔ کھیل کے آغاز سے قبل برازیل میں احتجاجی مظاہرہ بھی ہوا، جسے پولیس اہلکاروں نے منتشر کر دیا۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں گرمائی اولمپک کھیلوں کے آغاز پر امریکی ٹیم کے لیے بہترین خواہشات کا اظہار کیا. صدر نے کہا کہ امریکی ٹیم دنیا کو یاد کراتی ہے کہ امریکہ تارکین وطن کی قوم کے طور پر ایک مثال پیش کرتا ہے جو تنوع کو قبول کرتے ہوئے اپنے قومی فخر میں اتحاد کے ساتھ خود کو تقویت دیتا ہے. صدر اوباما نے امریکہ کے اولمپک اور پیرا اولمپک کھلاڑیوں کو امریکہ کی بہترین نمائندگی پر خراج تحسین پیش کیا. صدر نے کہا کہ ہمارے اولمپئن ہمیں ہمارے امکانات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں سے ہیں, آپ عزم اور نظم و ضبط کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ صرف اولمپکس کی نہیں امریکہ کی بھی روح ہے. عرب اور کرد جنگجوؤں کے ایک اتحاد نے مبینہ طور پر شام کے ایک اہم شمالی شہر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا. یہ شہر داعش کا ایک مضبوط گڑھ تھا. برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا کہ شام کی ڈیموکریٹک فورسز یا ایس ڈی ایف, جن میں عرب اور کرد جنگجو شامل ہیں, ان افواج نے ہفتے کے روز منبیج شہر پر قبضہ کر لیا. اب شہر میں باقی ماندہ جہادیوں کی تلاش ہے. امریکہ کی خصوصی افواج کی طرف سے فضائی حملوں کی مدد کے ساتھ ایس ڈی ایف نے دو ماہ قبل منبیج شہر کو داعش سے واگزار کرانے کی کوشش شروع کی تھی, اور اس کا مقصد شام اور ترکی سرحد پر داعش کے عسکریت پسندوں کے اس قبضے کو ختم کرانا تھا. شام میں مقیم ایک کرد ایکٹیوسٹ مصطفیٰ بلی نے ایسوسیٹڈ پریس کو ہفتے کے روز بتایا کہ اب یہ محض کچھ وقت ہی کی بات ہے کہ جنگجو شہر کا کنٹرول مکمل طور پر سنبھال لیں. امریکہ کے محکمہ خارجہ کے مطابق مہاجرین کی آبادکاری سے متعلق مرکز کے ڈیٹا کے مطابق تشدد اور مظالم کے باعث اپنے آبائی ملک چھوڑ کر 1 اکتوبر 2015 سے اس سال 4 اگست تک شامی مہاجرین کی تعداد امریکہ میں 48,004 ہو گئی, جن میں سے نصف آبادی 14 برس سے کم عمر نوجوانوں کی ہے. دوبارہ آبادکاری کے حوالے سے امریکہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے, جہاں گزشتہ اکتوبر سے 60,921 مہاجرین آ کر آباد ہوئے ہیں. امریکہ کئی برسوں سے خفیہ طور پر کام کرنے کے بعد کچھ ایسے نیٹ ورکس کے بارے میں پردہ اٹھا رہا ہے جو معلوم ہوتا ہے ایسے افراد کو مربوط کیے ہوئے ہیں جو مستقبل میں دہشت گرد بن سکتے ہیں. ان میں متعدد ایک دوسرے کی اعانت کرتے ہیں, جبکہ متعدد افراد تنے تنہا کارروائی کرنے کی تیاریوں میں ہیں. تشویش میں اضافہ اس وقت ہوا جب معلوم ہوا کہ رابطوں اور اعانت کے یہ پیچیدہ سلسلے برسوں پر پھیلے ہوئے ہیں. ایک امریکی عہدیدار نے شناخت نہ دینے کے وعدے پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ واضح ہے کہ آئی ایس ایل سے قبل موجود گروپ دہشت گرد گروپ داعش کے لیے ایک متبادل نام استعمال کرتے آئے. صدر باراک اوباما نے پینٹاگون میں قومی سلامتی کے عہدیداروں سے ایک ملاقات کے بعد بتایا کہ اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ یہاں امریکہ میں بعض نیٹ ورکس کو فعال کیا جا سکتا ہے اور ان کو تباہ کرنے کے لیے بہتر طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے. امریکی فوج نے انسداد دہشت گردی کی ایک کارروائی میں شدت پسند تنظیم القاعدہ کے 3 کارکنوں کو ہلاک کرنے کا بتایا, لیکن سینٹرل کمان نے یہ نہیں بتایا کہ کارروائی کس طرح کی گئی, اور نہ ہی اس حملے میں مارے جانے والوں کی شناخت کے بارے میں کچھ بتایا. جمعے کے جاری ہونے والے ایک بیان میں سینٹرل کمان کے مطابق یہ کارروائی وسطی یمن کے شبوہ صوبے میں القاعدہ جزیرہ نما عرب کے شدت پسندوں کے خلاف کی گئی. امریکی فوج قبل ازیں یمن میں عسکریت پسندوں کے خلاف کئی ڈرون حملے کر چکی ہے. امریکی رائے دہندگان کے رائے عامہ کے ہونے والے جائزے اس ہفتے ظاہر کرتے ہیں کہ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اپنی حریف ڈیموکریٹک ہلری کلنٹن سے ایک واضح فرق کے ساتھ پیچھے ہیں. میکالچی میئرس پول کے تازہ ترین جائزے کے مطابق ہلری کلنٹن 48% اور ٹرمپ 33% پسندیدگی کی شرح پر ہیں. گزشتہ ماہ میں کیے گئے سروے میں یہ فرق 42% اور 39% تھا. فرانس کے شمالی شہر میں ایک بار میں آتش زدگی سے کم از کم 13 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق نارمینڈی کے علاقے روئین میں جمعے کو دیر گئے ایک بار میں سالگرہ کی تقریب ہو رہی تھی کہ اچانک آگ بھڑک اٹھی. ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ آتش زدگی سے قبل دھماکہ سنا گیا, لیکن اس بارے میں سرکاری سطح پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا. مرنے والوں میں 18 سے 25 سال تک کی عمر کے نوجوان بتائے جاتے ہیں جو سالگرہ کی تقریب میں شریک تھے. تاحال آتش زدگی کی وجوہات معلوم نہیں کی جا سکیں. جاپان میں دوسری جنگ عظیم کے دوران ہیروشیما پر امریکی جوہری بم حملے کی ہفتے کو 71ویں برسی منائی جا رہی ہے. جس جگہ بم گرا تھا وہاں پیس پارک بنایا گیا ہے, جہاں منعقدہ ایک تقریب میں لگ بھگ 50,000 افراد شریک ہوئے. ہیروشیما کے میئر کازومی ماتسوئی نے عالمی رہنماؤں سے مطالبہ کیا کہ وہ بھی اس جگہ کا دورہ کریں, جیسا کہ امریکی صدر باراک اوباما نے مئی میں کیا. ان کے بقول ایسے دورے جوہری بمباری کی حقیقت کو ہر دل میں تازہ کر دیں گے. ہیروشیما پر ہونے والے جوہری بم حملے میں تقریباً 1,40,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے. ایک اور جوہری بم اس حملے کے 3 روز بعد جاپان کے شہر ناگاساکی پر گرایا گیا, جس میں 70,000 لوگوں کی موت واقع ہوئی. واشنگٹن ان جوہری حملوں کا یہ کہہ کر دفاع کرتا آیا ہے کہ یہ عالمی جنگ کے فوری خاتمے کے لیے ضروری تھے. ناگاساکی پر حملے کے 6 روز کے بعد جاپان نے ہتھیار ڈال دیے اور دوسری عالمی جنگ اپنے اختتام کو پہنچ گئی. صدر اوباما نے مئی میں ہیروشیما کا دورہ کیا اور کہا تھا کہ تاریخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم ایسا کیا مختلف کریں کہ جس سے ایسی تکلیف دوبارہ نہ ہو. برازیل پولیس نے ایک ایرانی شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس پر شبہ ہے کہ وہ برازیل کے جنوبی حصے میں واقع شہر چوئی میں دہشت گردی سے منسلک تھا. وفاقی پولیس اور برازیل کی انٹیلیجنس ایجنسی پوریا پیکانی کی نگرانی 15 جولائی سے کر رہی تھی. پیکانی کے علاوہ برازیل کی پولیس نے جولائی میں 10 افراد کو گرفتار کیا جن پر شبہ تھا کہ وہ ریو ڈی جنیرو میں اولمپک کھیلوں کے موقع پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. اور جنوبی افریقہ کے 2 سب سے بڑے شہروں میں 99% ووٹوں کی گنتی کے باوجود مقابلہ بے حد سخت ہے. ملک کی برسر اقتدار پارٹی افریقن نیشنل کانگریس یعنی اے این سی کو مقامی انتخابات میں مشکل صورتحال کا سامنا ہے. جوہانسبرگ اور پریٹوریا میں حزب مخالف ڈیموکریٹک الائنس کی کامیابی کی امید ہے لیکن تقریباً تمام ووٹوں کی گنتی کے باوجود ابھی فیصلہ کن صورتحال واضح نہیں ہوئی. خبریں ختم ہوئیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
انسانی حقوق کے علم برداروں کا کہنا ہے کہ ایران کی ایون جیل میں 3 سال سے قید ایک بیمار مسیحی خاتون کو طبی بنیادوں پر رخصت دینے سے انکار کر دیا گیا ہے. مریم زارگران کو سن 2012 میں گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں ان کے عیسائی عقیدے کی وجہ سے قیاس کردہ سیکیورٹی سے منسلک جرائم پر 4 سال قید کی سزا دی گئی تھی. وہ حکام کی جانب سے طبی علاج کی بنیاد پر رخصت کی اجازت سے انکار پر احتجاج کرتے ہوئے کئی ہفتوں سے بھوک ہڑتال پر تھیں. ایران کے نئے اسلامی تعزیراتی کوڈ کے مطابق قیدی اپنی ایک تہائی سزا کاٹنے کے بعد مشروط رہائی کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. مس زرگران مبینہ طور پر دل اور سماعت کے مسائل کے ساتھ ساتھ دوسری سنگین بیماریوں میں مبتلا ہیں اور جیل کے کلینک کی جانب سے ناقص علاج کی شکایت کر چکی ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل اور امریکی محکمہ خارجہ دونوں ایرانی حکام کی طرف سے زمین کے قیدیوں اور دوسرے سیاسی قیدیوں کے لیے مناسب طبی دیکھ بھال سے انکار کی روش کی نشاندہی اور اس کی مذمت کر چکے ہیں. دونوں یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ ناروا برتاؤ کا سلسلہ بدستور جاری ہے. امریکہ کے مذہبی آزادی کے بین الاقوامی ایکٹ کے تحت ایران بدستور 22 تشویش ملکوں کے دائرے میں شامل ہے. ایسے مسیحی اور مسلمان جو اسلام، یرسانیوں، یہودیوں اور خاص طور پر بہائیوں کے بارے میں حکومت کی سرکاری توضیح قبول نہیں کرتے انہیں صدر حسن روحانی کی جانب سے سن 2013 میں کیے گئے اس وعدے کے باوجود کہ تمام نسلی گروپس، تمام مذہبی گروپس اور حتیٰ کہ مذہبی اقلیتوں کو اپنے ساتھ منصفانہ سلوک محسوس کرنا چاہیے جبکہ انہیں اپنے عقیدے کی وجہ سے امتیازی برتاؤ، عارضی گرفتاری، اسیری اور اس سے بھی برے سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایران انسانی حقوق کے عالمگیر اعلامیے کی توثیق کر چکا ہے اور سول اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے پر دستخط کر چکا ہے جو دونوں ہی سوچ، زمین اور مذہب کی آزادی کی ضمانت دیتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ اس اہم آزادی کی بنیاد احترام پر ہے. احترام متقاضی ہے قانونی مساوات کا. وہ مطالبہ کرتا ہے کہ کسی بھی عقیدے کے پیروکاروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انہیں دوسرے عقیدے کے لوگوں کو زبردستی اپنی اطاعت کرانے، ان کا مذہب تبدیل کرانے یا خاموش کرانے یا ان کے عقیدے کی وجہ سے فی الواقع ان کی زندگیاں ختم کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. جیسا کہ صدر اوباما کہہ چکے ہیں کہ امریکہ اندرون ملک اور دنیا بھر میں مذہبی آزادی کو فروغ دینے سے بدستور وابستہ ہے اور ہر ملک پر زور دیتا ہے کہ وہ مذہبی آزادی کو ایک عالمگیر حق کے ساتھ ساتھ مستحکم، خوشحال اور پرامن مستقبل کی ایک کلید کے طور پر تسلیم کرے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پشتو موسیقی میں اب نئے اور تعلیم یافتہ نوجوانوں نے بھی قدم رکھا ہے. نئی نسل اپنی مادری زبان پشتو میں موسیقی کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچانا چاہتی ہے, جن میں سے ایک راشد احمد خان ہیں اور ان کا عقاب بینڈ بھی ہے. ان سے ہمارے ساتھی گل رخ نے بات کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
رانا مغواڑا دسرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے.
صبح خیبر پختونخوا میں پشتو موسیقی میں اب نئے اور تعلیم یافتہ نوجوانوں نے بھی قدم رکھا ہے. نئی نسل اپنی مادری زبان پشتو میں موسیقی کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچانا چاہتی ہے. پشاور یونیورسٹی میں زیر تعلیم نوجوان تعلیم کے ساتھ ساتھ پشتو موسیقی کو بھی اپنی دلچسپی کا مرکز بنا رہے ہیں. ان میں سے ایک راشد احمد خان بھی ہے. راشد احمد خان کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے سوابی سے ہے. گھر والوں کی مرضی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے پشتو موسیقی میں قدم رکھا.
گھر والوں سے بات یہ ہے کہ گھر والے اس لیے یہاں پر پشتون معاشرے میں نہیں چھوڑتے, اس کا فیوچر کچھ نہیں ہے. تو
راشد کے بقول انہیں اس کا بچپن سے شوق تھا, اسے یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے کے ساتھ ساتھ گانے بھی گا رہا ہے.
شوق تو بچپن ہی سے ہوتا ہے, بچپن ہی سے میرا شوق تھا. پھر آگے تو اسی بس میں پھر پشاور آ گیا. پشاور یہاں پر پشاور یونیورسٹی میں بھی پڑھتا ہوں, ابھی بھی پڑھتا ہوں. تو یہاں پر اور بھی دوست مل گئے, استاد بھی مل گئے.
ان کا کہنا تھا کہ شوق کی وجہ سے مجھے زیادہ مواقع بھی ملے. سرکاری ٹی وی پر بھی کام کیا اور دوسرے پرائیویٹ چینلز پر بھی. راشد احمد خان کا اپنے بینڈ کے حوالے سے کہنا تھا,
ہمارا بینڈ بھی ہے عقاب بینڈ, اس میں میرے ہمارے ممبر ہیں. ایک رحیم سرانجام جو گٹارسٹ ہے, لیڈ گٹار پلے کرتے ہیں. ایک بیسسٹ ہے محمود, ایک جاوید بھائی ہے وہ طبلہ نواز ہے, ایک محمد دین رباب پیر ہے. یہ ہمارا سب یہ بینڈ ہے.
راشد احمد خان کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے کہ امریکہ سمیت دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی پشتو موسیقی کو پہنچائیں, تاکہ وہاں کے لوگ بھی پشتو موسیقی سے روشناس ہو سکے.
ہم اس طرح لے جانا چاہتے ہیں آگے کہ یہ انگریز جو ہیں, آسٹریلین ہیں, جتنے بھی قوم ہیں, عربک ہیں, جیپنیز ہیں, وہ سنے ہماری موسیقی بھی, وہ سنے کہ ہمارا رباب کیا ہے. اس کے ساتھ ہم نے کچھ وہ گٹار وغیرہ ان کو بھی شامل کیے, ویسٹ جو موسیقی ہے, جو انسٹرومنٹ ہے ان کو بھی شامل کیا ہے. تو ایک الگ سا ٹچ بن گیا ہے اس کا.
راشد احمد خان کا کہنا تھا کہ ہمارے پختون معاشرے میں موسیقی اور گلوکاروں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا,
یہاں پر پختون معاشرے میں نہیں چھوڑتے, اس کا فیوچر کچھ نہیں ہے. تو
راشد احمد خان موسیقی کے ساتھ ساتھ پشاور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں ایک این جی او بھی چلا رہے ہیں.
اس کے علاوہ میری ایک این جی او بھی ہے کے پی ایچ ڈی. تو ہم وہ ہنر وغیرہ پر, ساز وغیرہ پر, میوزک, جس طرح کے کھیل وغیرہ اسپورٹس ہیں اس پر بھی کام کر رہے ہیں. یہ موسیقی ایسی چیز ہے جس میں ایک انسان ایک مرتبہ چلا جائے تو پھر اس سے نکلنا بہت ہی مشکل.
گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ساقی نندے پیالہ کے جو ہر ناشتا, ساقی نندے پیالہ کے جو ہر ناشتا.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیری گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس فیچر کو ہمارے لیے نصرت شبنم نے تحریر کیا. لوگوں کو اچھی غذا اور ورزش کے علاوہ اپنی فہرست میں ایک صحت مند عادت کو بھی شامل کرنے پر غور کرنا چاہیے کہ وہ رات میں گھر کی بتیاں بجھا دیں. یہ تجویز ایک نئی تحقیق میں سائنسدانوں نے پیش کی ہے جنہیں مصنوعی روشنی کے صحت پر منفی اثرات ملے ہیں. جریدہ سیل پریس جنرل میں شائع ہونے والی تازہ ترین تحقیق میں محققین نے خبردار کیا ہے کہ مصنوعی روشنیاں ہمیں جسمانی طور پر کمزور کر سکتی ہیں اور پٹھوں اور ہڈیوں کی بیماریوں میں مبتلا کرنے کا باعث بن سکتی ہیں. جانوروں پر کی جانے والی طبی تحقیق کی اہم مصنف یوہانا مائر تھیں, جو ہالینڈ کی ایک یونیورسٹی میڈیکل سینٹر سے منسلک ہیں. وہ اپنے تحقیقی پیپر میں لکھتی ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ روشنی اور اندھیرے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, یا صحت متاثر نہیں ہوتی، لیکن دنیا بھر کی تجربہ گاہوں سے جمع کیے جانے والے مطالعاتی جائزے سب ایک ہی سمت میں اشارہ کر رہے تھے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ماحولیاتی ردھم یا دن اور رات کے قدرتی چکر ہماری صحت کے لیے ضروری ہیں، جبکہ دن اور رات کے قدرتی چکر کی عدم موجودگی کا نتیجہ متعدد صحت کے مسائل کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ان صحت کے مسائل میں مدافعتی نظام کی سوزش، پٹھوں کا نقصان اور ہڈیوں کی بیماریوں کی ابتدائی علامات شامل ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق مطالعے میں ظاہر ہونے والی جسمانی تبدیلیاں کمزوری کی طرف اشارہ کر رہی تھیں، جو عام طور پر زیادہ عمر والے جانوروں اور انسانوں میں دیکھی جاتی ہیں، تاہم محققین کو وہاں ایک حوصلہ افزا بات بھی نظر آئی۔ محقق یوہانا مائر نے کہا کہ خوشخبری یہ ہے کہ ہم پر یہ بھی ظاہر ہوا کہ صحت پر ہونے والے یہ منفی اثرات واپس ہو سکتے ہیں جب قدرتی دن اور رات کے چکر کو بحال کیا جاتا ہے۔ دن اور رات کے چکر سے محرومی اور بیماریوں کے درمیان تعلقات پر تحقیقات کے لیے محقق مائر اور ان کے ساتھیوں نے چوہوں کو مسلسل 24 ہفتوں تک مصنوعی روشنی کی زد میں رکھا اور ان کی صحت کا جائزہ لیا۔ جانوروں کے دماغ کی سرگرمیوں کے مطالعے کے نتیجے سے ظاہر ہوا کہ مسلسل روشنی نے دماغ کے مرکزی سرکیڈیم ردم کے عام پیٹرن کو متاثر کیا تھا، جبکہ دن اور رات کے قدرتی عمل میں مداخلت اور سرکیڈین ردھم کے لیے رکاوٹ نے جانوروں میں پٹھوں کے نقصان کو ظاہر کیا تھا۔ محققین نے جب چوہوں کو واپس 2 ہفتوں کے لیے قدرتی ماحول میں رکھا تو سرکیڈین پیس میکر میں SCN نیورونز تیزی سے نارمل ردھم میں واپس آ گئے اور جانوروں کی صحت پر مرتب ہونے والے منفی اثرات ختم ہونے لگے اور ان کی صحت بہتر ہو گئی۔ محققین کے مطابق دنیا کی 75% آبادی رات میں مصنوعی روشنیوں کی زد میں ہوتی ہے، خاص طور پر مصنوعی روشنیوں کی نمائش ہسپتالوں اور نگہداشت کے یونٹ میں زیادہ عام ہے، جبکہ رات کی نوکری کرنے والے افراد بھی مسلسل روشنی میں رہتے ہیں۔ محققین نے تجویز کیا ہے کہ مصنوعی روشنی کے مسلسل استعمال کے لحاظ سے خاص طور پر معمر اور کمزور افراد کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سلطان، پاکستان میں بھی ریکارڈ بزنس، تفصیلات فکر و فن میں۔
اگلے اولمپکس میں ہندوستان کو پہلوانی میں میڈل دلاؤں گا، وہ بھی سونے کا۔
آخرکار وہی ہوا جس کی امید کی جا رہی تھی۔ ہر عید پر اپنی نئی فلم ریلیز کر کے 100 کروڑ کا بزنس کرنے والے سلمان خان اس بار بھی بازی لے گئے۔
ریڈی جے، بیس بڑا بیس، گولی کھا کے مارے گا کے۔
ان کی نئی فلم سلطان باکس آفس پر صرف 3 دن میں 105 کروڑ روپے سمیٹنے میں کامیاب ہو گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سلطان نے سلمان کی پچھلی فلموں پریم رتن دھن پایو اور بجرنگی بھائی جان کا ریکارڈ بھی توڑ دیا اور 3 روز میں سب سے زیادہ بزنس کر کے ان فلموں کو بھی پیچھے چھوڑ دی۔
مرنے جس پہلوانی کا غرور تھا نا، اسی نے مرنے پٹکا ہے۔
تمہاری کہانی سننے کے بعد I believe you belong in that ring۔
یہ لڑے گا کہاں سے پکڑ کے لائے اسے آکاش۔
It's a young man's sport آکاش۔
پیٹ نکلا ہوا ہے اس کا
اور تم 40 سال کے ایک رن ڈاؤن دیسی ریسلر اٹھا لائے۔
آکاش اولمپک گولڈ میڈلسٹ ہے، ورلڈ چیمپئن تھا ریسلنگ،
لیکن کتنے سال پہلے؟ ہاں
دیکھا تجھ میں کتنی ریسلنگ باقی ہے۔ It's down and out. I don't train dead people.
منے پہلوانی ضرور چھوڑی ہے پر لڑنا نہیں بھولا۔
ایک بھارتی ویب سائٹ glamsham.com کے مطابق سلمان خان کی نئی فلم سلطان جہاں مسٹر دبنگ کے فینز اور انٹرٹینمنٹ کے دل دادا افراد کے لیے عید کا تحفہ ثابت ہوئی، وہیں باقی لوگوں کے لیے یہ ہضم کرنا تھوڑا سا مشکل محسوس ہوا کہ 8 سال بعد بھی اپنے سے آدھی عمر کے عالمی ریسلرز کے ساتھ کیسے سلمان خان ایک مچھلی کی طرح ان کے ہاتھوں سے نکل جاتے تھے اور رنگ میں کیسے چیتے کسی پھرتی سے مقابل کو مشکل میں ڈال دیتے تھے۔
اصلی پہلوان کی پہچان اکھاڑے میں نہیں، زندگی میں ہوئے، تاکہ جب زندگی تمہیں پٹکے تو تم پھر کھڑے ہو،
اور ایسا داو مارو کہ زندگی چت ہو جائے.
تاہم اس سب کے باوجود سلمان خان کی سخت محنت اور خالص ہریانوی لب و لہجے کی فلمی ناقدین نے جم کر تعریف کی.
جگ گھومیا تھارے جیسا نہ کوئی, جگ گھومیا تھارے جیسا نہ کوئی, نہ تو ہنسنا رومانی کہیں, نہ تو خوشبو سہانی کہیں, نہ وہ رنگ لی.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا اس وقت کا نیوز شو اب یہ ختم ہوتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے. اس نیوز شو کے ایڈیٹر قمر عباس جعفری تھے, میرے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل اور انجینئر جسٹن ٹویٹس. بہجت کو یہ نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے. ابھی 1 گھنٹے کے بعد ایک اور نیوز شو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ. یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اسد حسن, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ. Thank you.